نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات علماء کرام کی دین کے لیے جو قربانیاں ہیں ایک مستقل تاریخ ہے، اور اس کی کچھ جھلک شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، صفحات من صبر العلماء، اس میں دیکھنے کو ملتی ہے. مگر اس کو جب پڑھتے ہیں تو حاصل بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ علماء کی جتنی قربانیاں تھیں ان کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. تقریباً 300 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں حضرات علماء کرام نے، ہمارے پچھلے بزرگوں نے دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی، کس کس طرح انہوں نے یہ علمی سرمایہ اپنے بڑوں سے لے کر اپنے چھوٹوں تک پہنچایا. بڑوں سے لینے میں بھی ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور چھوٹوں تک پہنچانے میں بھی ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. تو اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، ضرور پڑھنی چاہیے وہ کتاب، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ حضرات علماء کرام کا ہم لوگوں پر کتنا احسان ہے. اگر وہ یہ محنت ہر دور میں نہ کرتے تو یہ قرآن اور حدیث، اور قرآن اور حدیث سے تعلق رکھنے والے جو علوم ہیں، وہ اتنے 1400 سال تک محفوظ ہی نہ رہ سکتے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمارے علماء کو اس دور میں بھی بہت توفیق عطا فرمائی ہے. ہر دور میں علماء ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو اس پورے دین کی حفاظت کریں گے اور آگے تک پہنچائیں گے. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت میں سے ایک جماعت برابر ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی، اور جن کی اللہ نصرت فرمائیں گے. لا یضرهم من خذلهم، لا یضرهم من خالفهم، ان کو ان کی کوئی مدد نہ کرے اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی ان کی مخالفت کرے اس کا بھی ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. اور یہ قیامت، یہ جماعت کب تک رہے گی؟ حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی. تو یہ جماعت جو ہے اصل علماء کی جماعت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل العلم. اور پھر حضرات علماء کرام کے آگے پیچھے دائیں بائیں دوسرے حضرات بھی جو اس خدمت میں لگتے ہیں، وہ بھی اس جماعت میں شامل ہیں. اور حضرات علماء کرام کی سرپرستی اور نگرانی میں جو دین کے کام ہو رہے ہیں، ان میں بھی جو حصہ لیتا ہے، وہ بھی اس جماعت میں شامل ہیں. یعنی اہل حق کے جتنے دین کے کام ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، لیکن ان کے جو سربراہ ہیں وہ حضرات علماء کرام ہیں. اس لیے کہ علماء کرام اگر علم کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو دین ہی محفوظ نہیں رہے گا. تو دین پر عمل کرنا، دین کو سیکھنا، دین دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری چیزیں تو اس وقت تک باقی ہے جب تک دین محفوظ ہے. تو ایک ایک مسئلے کو محفوظ رکھا ہے، صرف تحریر کی شکل میں نہیں بلکہ ذہنوں میں رہتے ہیں. یہ مفتیان کرام کو آج ہمارے زمانے میں بھی کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو کچھ مفتیان کرام وہ ہوتے ہیں کہ بھئی مفتی بننے کے بعد پھر پریکٹس نہیں کرتے، اپنی فیلڈ میں نہیں رہتے. تو وہ ڈاکٹر کی طرح ہے کہ ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، اپنی فیلڈ میں نہیں رہتا، وہ بھول جائے گا. اور دوسرا ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں رہتا ہے تو جس وقت فارغ ہوا تھا اس وقت اس کے پاس ڈاکٹری کا جتنا علم تھا، تو آگے 10 سال کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوگا. اس کا ایکسپیرینس، مزید مطالعہ، کتابوں کو بار بار پڑھنا، لوگ آ کر کے اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہیں، وہ سٹڈی کرتا ہے، غور کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کتابیں کھول کر دیکھتا ہے. اسی طرح تو آج بھی ہر جگہ کے اوپر ایسے مفتیان کرام آپ کو ملیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتلائیں گے. اور اگر ایسا ہوا کہ بھائی انگلینڈ میں، لیسٹر میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کر سکے، اس لیے کہ بالکل نیا مسئلہ ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے اور انہوں نے بہت غور و فکر کیا مگر کسی نتیجے پر پہنچے تو ہیں مگر اطمینان نہیں ہے کہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچے یا نہیں. تو پھر وہ لیسٹر سے باہر کسی ان سے کوئی بڑا ہوگا موجود ضرور ہوگا جس کی طرف یہ رجوع کریں گے. اور اگر انگلینڈ میں بھی کوئی ایسا مفتی نہ ملے جو اس کی توثیق کر سکے تصدیق کر سکے تو دنیا میں کسی نہ کسی جگہ پر ایک آدمی ایسا ضرور اللہ رکھیں گے جو سب کے فتوا کی بالکل تشفی کے ساتھ تصدیق کر سکے کہ ہاں یہی صحیح ہے. کہ ہر دور میں ایسا رہے گا اور رہا ہے. تو بہت محنت کرتے ہیں یہ علماء کرام, بہت محنت کرتے ہیں مفتیان کرام. اور پھر یہ کہ یہ تو اکیڈمک لائن کی باتیں ہیں, یہ جو حفاظ اور قراء اور ہمارے علماء جو اکیڈمک خدمت نہیں کرتے مگر بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں, یہ ایک مستقل الگ لائن کی محنت ہے. بچوں کو جوڑ کے رکھنا, بچوں کو کسی طرح جمانا, ان کو بٹھا کے رکھنا, ان کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنا, پتہ نہیں گھروں میں کیسے کیسے ماحول ہوتے ہیں اور کیسے کیسے بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے تو سب کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے تو اسکول کے اندر سب فٹ ہو جاتے ہیں, لیکن دینی اعتبار سے سب کا بیک گراؤنڈ بہت فرق ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے تو سب کا ذہن ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا چھائی ہوئی ہے سب پر, لیکن دینی اعتبار سے بہت الگ الگ. کوئی امام کا بیٹا ہے تو کوئی تاجر کا بیٹا ہے. اب دونوں کے دین کے بارے میں سمجھنے کے لیول میں بہت فرق ہے. اب یہ 5 سال کی عمر میں دونوں مدرسے میں جاتے ہیں تو ان کو ایک لیول پر لا کر کے سمجھانا, ان کو کنٹرول کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. پھر پورا دن جو ہے اسکول میں جاتے ہیں اور شام کو تھک تھکا کے ان کے پاس آتے ہیں. یہ مکتب چلانا کتنا مشکل ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. تو یہ ان کی جو خدمات ہے اسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا تذکرہ میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ امت کا یہ طبقہ جو ہے, یہ طبقہ امت کا, یہ بیچارہ بقول مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملامتی فرقہ ہے. ہر دور میں لوگ ان کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ بھئی یہ کسی کام کے نہیں ہیں, یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, ان کو جو کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں, یہ امت کو نہیں سنبھال رہے ہیں, یہ بچوں کو نہیں سنبھال رہے ہیں. یعنی امت کے جتنے مسائل ہیں سارے ان کے ذمے لگا دیے جاتے ہیں. بھئی ان کا کام کیا ہے؟ ان کا اصل میں کام یہ ہے کہ جو دین ان کو پہنچائے وہ آگے دوسروں تک پہنچائے. امت کے سارے مسائل کا حل ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. امت کے سارے مسائل کا حل تو پوری امت مل کر کے کرے گی. تو کچھ جو ہے حصہ پروفیشنلز کا ہے, کچھ حصہ علماء کا ہے, کچھ حصہ تاجر طبقے کا ہے, کچھ حصہ عوام کا ہے, کچھ نوجوانوں کا ہے, کچھ بوڑھوں کا ہے, کچھ عورتوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت محنت ہے. اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کاتب تھے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی, وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو کئی کئی مرتبہ اٹھتے تھے, جو صبح سے شام تک علمی کام میں لگا رہے وہ راتوں کو بھی بار بار اٹھتے, اور بار بار اٹھ کر کیا کرے, چراغ کو درست کرے. ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ بس سوئچ سے لائٹ چالو ہو گئی. تو کبھی کبھار مجھے بھی رات کو آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھلنے کے بعد کوئی بات ذہن میں ہوتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید صبح تک میں رخصت ہو جائے گی, رخصت ہو جائے گی. تو اسے نوٹ کر لینا چاہیے. تو بستر میں سے نکل کر یہ صرف سوئچ آن کرنا, یہ ایک مستقل کام لگتا ہے ہمیں. اور اکثر مرتبہ پھر ایسا ہی خیال آتا ہے کہ چلو اچھی طرح سے میں اسے ذہن میں بٹھا لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں, انشاءاللہ صبح کو یاد رہے گی. اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو دیکھو ہم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. تو اب جو ہے میں نے اپنے سونے کے پڑوس میں جو تکیہ ہے تو وہاں ایک ٹارچ بھی رکھتا ہوں اور قلم بھی رکھتا ہوں اور کچھ چھوٹے چھوٹے کاغذات بھی رکھتا ہوں تاکہ یہ زحمت اٹھانی نہ پڑے. تو دیکھو یعنی کتنا مشکل ہمیں لگتا ہے صرف بستر سے نکل کر سوئچ آن کرنا, یہ ہمیں مشکل لگتا ہے. دوسرے کمرے میں چلے جانا اور لکھ لینا, یہ ہمیں مشکل لگتا ہے. لیکن اس زمانے میں چراغ جلانا یہ آسان کام نہیں تھا. تو چراغ جلانا, چراغ جلانے کے بعد پھر اوراق کو نکال کر کے اس میں نوٹ لکھنا. تو حدیث کی کتاب تصنیف کر رہے تھے 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری شریف لکھنے میں. تو یہ جو حدیثیں ہیں اس میں تقریباً 7000 حدیثیں, وہ تو ازبر یاد تھی ان کو, لیکن پھر بھی 16 سال لگے, اندازہ تو کرو 16 سال. اس لیے کہ 1,00,000 صحیح حدیثوں کا جو ذخیرہ تھا ان میں سے 7000 حدیثوں کا انتخاب کیا کہ میں 1,00,000 حدیثوں کو اگر جمع کر کے امت تک پہنچاؤں گا تو امت کے پاس ٹائم کہاں ہوگا پڑھنے کے لیے. تو چلو بھائی ایک ایسی کتاب لکھتے ہیں جس میں پوری 1,00,000 نہ ہو مگر 1,00,000 میں سے ایک مجموعہ, تو وہ 7000 کا مجموعہ نکالا اور 7000 حدیثوں کو جمع کیا اور جمع کر کے امت تک پہنچایا. اور پھر اس کے اوپر جو ہے ایک حدیث کے اوپر, دو حدیثوں کے اوپر, چند حدیثوں کے اوپر ایک ایک عنوان قائم کیا, باب چیپٹر. اور اس عنوان میں, اس عنوان میں ایک مسئلہ بیان کیا, دو مسئلے بیان کیے, اور یہ عنوان اتنے مقبول ہوئے کہ اس, یہ جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا اس میں سے علم کے سمندر بہ گئے. علم کا سمندر نہیں, علم کے کئی سمندر بہ پڑے. علماء نے جب اس پہ غور کیا تو پتہ نہیں کسی عالم کے ذہن میں اللہ نے کوئی بات ڈالی کہ امام بخاری اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں, دوسرے کے ذہن میں اور کوئی بات کہ امام بخاری اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں, امام بخاری اس سے علماء کے فلاں مسئلے کی طرف اختلاف کی اشارہ کر رہے ہیں, اس اختلاف میں فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں کی یہ رائے ہے, فلاں کی یہ دلیل ہے, فلاں کی یہ دلیل ہے, اور صفوں کے صفحے کے صفحے لکھتے چلے گئے کامنٹری لکھنے والے شارحین. ایک ایک جملہ, ایک ایک جملے میں کتنے علوم سموئے ہوئے تھے اور کتنی برکت اللہ نے دی ان کی ان جملوں میں. اللہ اکبر. تو یہ اٹھتے تھے راتوں کو, ایسا نہیں کہ بھائی چلو پڑے رہو. اور حدیث میں بہت اعلیٰ مقام, بہت اعلیٰ مقام, بہت اعلیٰ مقام, لیکن ایسا نہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں, بھی کوئی نئی بات ذہن میں آئی ہے کل دیکھ لیں گے, نہیں. تو جیسے ہی بات ذہن میں آتی تھی فوراً اٹھتے تھے, چراغ جلاتے تھے, لکھتے تھے. پھر ایک رات میں کئی کئی مرتبہ اٹھتے تھے, اور وہ ہماری طرح 8-9 گھنٹے سونے والے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات سوتے ہی نہیں تھے, ایک رات میں کئی کئی مرتبہ اٹھتے میں نے دیکھا, روزانہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا, اور یہ بار بار ہوا. یہ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے تھے, آنکھ لگی نہیں لگی, اس کا مطلب یہ کہ وہ سوتے سوتے بھی کس چکر میں رہتے تھے. فلاں حدیث میں ایسا ہے, فلاں قرآن کی آیت میں ایسا ہے, فلاں حدیث میں ایسا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آیتیں بھی جگہ جگہ ذکر کی ہیں بخاری شریف میں, جگہ جگہ پر. کوئی ایک سینٹنس اپنا لکھا اور اس کا تعلق قرآن کی کسی آیت سے ہے تو قرآن کی آیت لے آئے, قرآن کی آیت لے آئے. اور شارحین پھر غور کرتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اوپر قرآن مجید میں اتنی ساری آیتیں ہیں, ان میں سے اس آیت کو کیوں امام بخاری نے لیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی دسترس حدیث پر تھی اتنی ہی دسترس قرآن پر بھی تھی. اور شارحین جو ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اس ٹاپک پر یہ 10 آیتیں تھیں, ان میں سے اس کو نہیں لیا, اس کو نہیں لیا, اس کو نہیں لیا, یہ بھی فٹ ہو جاتی تھی, یہ بھی فٹ, اس کو لیا کیا وجہ ہے اس کی. اور جب وجہ بیان کرتے ہیں تو طبیعت تھڑک جاتی ہے, زبان اش اش کرتی ہے کہ کیا نظر تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ پی گئے تھے جیسے قرآن اور حدیث ان کے جسم میں رچ بس گیا تھا, اور نظر ان کی پوری ایسے لیٹے لیٹے بھی ان کا ذہن وہاں جاتا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک مرتبہ آئے, بہت مشہور واقعہ ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فجر کے لیے چلے گئے, اور فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے واپس آئے تو گھر میں بچیوں نے شکایت کی امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ آپ کے شاگرد جو آئے ہوئے ہیں, یہ شاگرد جو آپ کے آئے ہوئے ہیں, تو آپ تو ان کی بہت تعریف کرتے تھے کہ بہت بڑا عالم ہے میرا شاگرد, اور یہ بہت دین میں بھی بزرگ ہیں, نیک آدمی ہے, اور تہجد کی نماز تو انہوں نے پڑھی نہیں. بچیوں کو یہ شکایت ہوئی. بچیوں کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں نل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا. تو نل کا زمانہ نہیں تھا تو مہمان جب آتا تھا تو جیسے آج کل ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے کمرے میں ہم مصلی بچھا دیتے ہیں قبلے کی رخ پر تاکہ اگر رات کو انہیں نماز پڑھنا ہو تو پڑھ سکے. تو اس زمانے میں مصلی کے ساتھ ایک لوٹے میں پانی بھر کر رکھ دیتے تھے کہ یہ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو ان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو بچیوں نے کہا کہ جب ہم کمرے کو ٹھیک کرنے کے لیے گئیں ان کے فجر کے لیے آپ کے ساتھ نکل جانے کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوٹا تو جیسا تھا ویسا ہی. تو کہا کہ یہ کیسے شاگرد ہیں آپ کے؟ اب ہم طالب علموں کو لوگ علماء کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، حالانکہ حقیقت میں ابھی تو طالب علم بھی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ طالب علم بنا دے. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کلچر کیسا ہو گیا ہے اور ان کا کلچر کیسا تھا کہ ایک عالم سے اس دور میں یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے. اسی لیے تو بچیوں کو اشکال ہوا. اور میں نے ابھی ہمارے طلبہ کو یہ قصہ سنایا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، خود امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے گھر میں ایک ان کا شاگرد آیا اور اس نے قیام کیا اور قیام کیا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ لوٹا پانی سے ویسے ہی بھرا ہوا تھا جسے رات کو بھر کر کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا. تو آپ نے کہا کہ رجل یطلب العلم، تعجب سے کہا کہ ایک شخص علم کو طلب کر رہا ہے، عجیب تعجب ہوا. یعنی طالب علموں سے اس زمانے میں کیا توقع رکھی جاتی تھی اور اس زمانے کے طلبہ تہجد کے کتنے پابند تھے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے اس شاگرد نے، اس طالب علم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تو بڑا افسوس ہوا. اور افسوس ہے کہ رجل یطلب العلم ولا یکون له ورد باللیل، یہ ایسا شخص ہے جو علم کو طلب کر رہا ہے اور رات کے اس کے کچھ معمولات نہیں ہیں، عجیب بات ہے. یعنی تعجب ہوا ان کو کہ اس کے رات کے کچھ اوراد نہیں ہیں، کچھ معمولات نہیں ہیں اس کے. اگر اس کے کچھ معمولات ہوتے تو ضرور یہ اب اگر سونے سے پہلے معمولات ادا کر کے سو جانے والے بھی ان کے یہاں مقبول ہوتے تو یہ اشکال نہ ہوتا کہ شاید سونے سے پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ توقع کی جاتی تھی کہ طالب علم سو جائے اور سو کر کے اٹھ کر کے اللہ اللہ کرے، اٹھ کر کے نمازیں پڑھے، اٹھ کر کے تلاوت کرے. تو بچیوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی، آپ بہت تعریف، اور حقیقت میں بہت تعریف، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب میں غالباً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم احمد ابن حنبل پر یہ پیغام بھیج دو کہ ایک فتنہ اٹھنے والا ہے اور اس فتنے میں تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، تم مضبوطی سے ثابت قدم رہنا. تو یہ صاحب خبر دینے کے لیے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. تو انہیں جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف فوراً رجوع کیا، فوراً رجوع کیا. ان کا ذہن فوراً اللہ کی طرف جاتا تھا، فوراً اللہ کی طرف جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربان بن کر کے کھڑے رہے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا کہ میں ابو بکر ہوں. کہا ذرا ٹھہر جائیے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لوں. پوچھا کہ ابو بکر ہیں؟ تو کہا کہ ان کو آنے دو، دروازہ کھول دو، وہ بس شرح بل جنت، اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. داخل ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ عمر. میں پوچھ لیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھہریے آپ. کہ دروازہ کھول دو، وبشرہ بالجنت، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کہ ٹھہر جائیے، میں اجازت لے لیتا ہوں. اجازت لی، اور اجازت ملنے پر، اجازت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو تھوڑے بدل کر ان کو بشارت دی، اور یہ فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیجئے، وبشرہ بالجنت مع بلوا تصیبہ، کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دیجئے مگر اس آزمائش کے ساتھ جو ان کو پہنچنے والی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وَيُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّتِ، آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، مَا بَلْوَا تُصِيبُكَ، ایک آزمائش کے ساتھ جو آپ کو پہنچے گی، یعنی یوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک آزمائش کے ذریعے جائیں گے، تو فوراً رجوع اللہ، اللہ المستعان، کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے. ان کا ذہن فوراً اللہ کی طرف جاتا تھا. ہم پہلے گھبرا جاتے ہیں، گھبرانے کے بعد خوف، ڈر، اور ادھر ادھر دوسرے اسباب کی طرف ذہن جاتا ہے، اور پھر جب کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا پھر اللہ کی طرف نظر جاتی ہے. نہیں، ان کا فوراً پہلے ذہن اللہ کی طرف جاتا تھا، اللہ کی طرف. اور پھر حضرت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جہاں یہ ایک آزمائش کی خبر تھی، وہاں ایک بڑی خوشخبری بھی تھی، اور وہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور میرے اوپر یہ پیغام پہنچایا. تو خوشخبری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے، اور علماء نے اسے مستحب بھی لکھا ہے کہ جب کوئی خوشخبری سنائے تو اسے کوئی چیز بخشش میں دینی چاہیے، کوئی چیز دینی چاہیے اسے، بخشش دینی چاہیے اسے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا اتار دیا، اور اتار کر کے اس آنے والے کو اس خوشخبری پر، ایک طرف غم کی بات بھی تھی، فکر کی بات بھی تھی، مگر بشارت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے، اس لیے انشاءاللہ اس میں ثابت قدم رہوں گا. اور پھر خلق قرآن کا فتنہ اٹھا خلفائے عباسیہ کے دور میں، اور امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو برسر عام پبلک کے سامنے لا کر کے ان پر کوڑے برسائے گئے، اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ کہو کہ قرآن مخلوق ہے، آپ کہو قرآن مخلوق ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ القرآن و کتاب اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں. اللہ کی جتنی بھی ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز ہیں ان میں سے کوئی بھی، اللہ کا علم جو ہے، ہمارا علم، ہم بھی مخلوق، ہمارا علم بھی مخلوق، لیکن اللہ کی ذات بھی غیر مخلوق اور اللہ کا علم بھی غیر مخلوق. تو یہ کلام، اور جب بھی ان سے اس مطالعہ، اور کئی سالوں تک یہ آزمائش رہی، جیل میں بٹھایا، یہ وہ، اور پھر وہ بات بار بار کہتے تھے کہ ہاتونی بال کتاب و سننا، اگر میری رائے تم بدلوانا چاہتے ہو تو کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے دلیل لاؤ، کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے دلیل لاؤ، کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے دلیل لاؤ. جب گئے، اور اپنے زمانے میں چونکہ وہ بہت بڑے امام تھے اس لیے حکومت نے بہت زور لگایا کہ ان کی اگر رائے بدل جاتی ہے تو عوام کی رائے بدلے گی، لیکن نہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، میرے بھائیو، اس وقت اگر پھسل جاتے تو شاید دنیا میں آج قرآن کے غیر مخلوق ہونے کا کوئی قائل نہ ہوتا. صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم، علماء کا کتنا بڑا کردار ہے آپ دیکھو، کہ پورا یہ عقیدہ جو ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ پورا عقیدہ بدل جاتا اگر امام احمد بن حنبل نہ جمتے تو. اور کتنے سالوں تک جیل میں رہے اور کتنے کوڑے کھائے, کتنے کوڑے کھائے, کتنے کوڑے کھائے. اور جب ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں, یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, نصر ان کی ابن عباس سے جا کر کے ملتی ہے, آپ انہیں معاف کر دیجیے, اس لیے کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں, اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا اور روحانی نقصان ہوگا, ان کو ہو سکتا ہے کہ ایمان سے بھی محروم ہو جائے. تو کیا فرماتے ہیں, یعنی کس پائے کے وہ ولی تھے وہ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ میرا تو یہ معمول رہا ہے کہ میرے بدن پر کوڑے گرنے سے پہلے میں ہر کوڑے پر معاف کرتے جاتا تھا. کیسا صبر ہوگا, کیسا تحمل ہوگا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی, اس نسبت کا کتنا خیال. تو کہا کہ جب بھی مجھے جلاد کے سامنے پیش کیا جاتا تھا اور جلاد کوڑا اٹھاتا تھا تو میرے بدن پر گرنے سے پہلے, گرنے کے بعد نہیں, گرنے سے پہلے میں اس کوڑے کو معاف کر دیتا تھا. تو یہ آزمائش ہونے والی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قمیص اتارا اور اتار کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اتنا اونچا ہوا کہ خود انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے 100 مرتبہ خواب میں اپنی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی, 100 مرتبہ. اور کہا کہ جب 100ویں مرتبہ میں نے اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی خواب میں زیارت کی تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ آپ سے قرب کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھ سے کہا کہ میرا کلام میرے قرب کا سب سے زیادہ ذریعہ جس کی حفاظت تم سے کروائی گئی ہے, گویا یہ اشارہ اس کی طرف تھا. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا اجمیوں کے لیے. کہا کہ میں نے پوچھا کہ بفہم او بغیر فہم, آپ کے قرب کا قرآن مجید سب سے آسان ذریعہ ہے, تو کیا سمجھ کر پڑھنے سے یہ قرب ملتا ہے یا بغیر سمجھے؟ تو کہا اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے کہا کہ ابن حنبل جو سمجھ کر پڑھتا ہے اسے بھی وہ قرب نصیب ہوتا ہے, جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اسے بھی قرب نصیب ہوتا ہے. اسی وجہ سے تمام مشائخ کے معمولات میں یہ چیز ہے. پھر میں دوبارہ آپ سب حضرات کو تاکید کروں اور اپنی ذات کو بھی تاکید کروں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بناؤ, روزانہ ایک پارا, روزانہ ڈیڑھ پارا, روزانہ آدھا پارا, جتنا ہو سکے مگر روزانہ روزانہ. یہ ہمارے ڈاکٹر اشتیاق صاحب, ڈاکٹر گلریز صاحب, ڈاکٹر یوسف دلال صاحب, یہ حضرات جب بھی مجھے واک کی ترغیب دیتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے واک کا کتنا فائدہ ہے, واک کا کتنا فائدہ ہے, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہونا تو چاہیے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ, لیکن اب آدھا پون گھنٹہ نہ کر سکے تو 20 منٹ کرو. پھر یہ کہتے ہیں 20 منٹ نہ کر سکے تو 10 منٹ کرو, 10 منٹ نہیں تو 5 منٹ کرو, مگر روزانہ کرو. روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم سے کم 5 مرتبہ کرو. اگر ایک ساتھ 20 منٹ نہ کر سکو تو صبح 10 منٹ, شام 10 منٹ. بھائی ہم بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں. یہ لوگ جسمانی ڈاکٹر ہیں اور ہم روحانی ڈاکٹروں کے خادم ہیں, ان سے جو باتیں سیکھی ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید اگر ایک پارا پڑھنا ہے لیکن ایک نہ کر سکو تو آدھا کر لو, آدھا نہیں تو پاؤ کر لو. تو ایسا ہی ہوا نا کہ ایک پارا پڑھنے میں اگر 20 منٹ لگتی ہے تو آپ کے پاس 20 منٹ نہیں ہے تو 10 منٹ کر لو, 10 منٹ نہیں تو 5 منٹ کر لو اور پاؤ کر لو. اور اگر ایک وقت میں نہ کر سکو تو صبح پاؤ کر لو, شام پاؤ کر لو. اور پھر ایک مرتبہ جب اس میں کوئی لگ جاتا ہے ووک میں بھی ہم نے بھی آزمایا کہ جب بھی ووک کی عادت پڑ جاتی ہے پھر جس دن ووک نہیں کرتے اس دن عجیب فیلنگ ہوتی ہے. اور ووک کا جو وقت مقرر آتا ہے اور اس وقت کوئی اور ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اور مشغول کر دیتا ہے کام میں, تو ذہن بار بار ادھر جاتا ہے کہ میرا ووک کرنا ہے, ووک کرنا ہے, ووک کرنا ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور پھر ووک بھی کرنے والے جو لوگ اہتمام سے کرتے ہیں, 15 منٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر آدھا گھنٹہ اور 45 منٹ اور 1 گھنٹے تک ووک کرتے ہیں لوگ, 1-1 گھنٹے تک, تو اس میں بھی ہوگا انشاءاللہ. پاؤ سے شروع کریں گے, 1 ہو جائے گا, 1.5 ہو جائے گا, 2 ہو جائیں گے, 3 ہو جائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سمجھے بغیر سمجھے. قرآن میں نے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ پاکستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کے انتقال کے بعد جب بارش بہت زور کی ہوئی اور ان کی قبر کھل گئی تو اس کو دیکھنے والے درجنوں آدمی موجود تھے. ابھی بھی شاید کچھ دو چار ہوں گے پاکستان میں, اس لیے کہ وہ ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ ہیں. انہوں نے دیکھا کہ قبر جب کھل گئی تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا بدن اور کفن ایسا ہی تھا جیسا کہ دفن کیے جانے والے دن تھا. تو آپ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کو جو غور و فکر کے ساتھ پڑھ سکیں, تو قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اسباب محبت الہیہ میں سے ایک سبب ہے, یعنی اس سے اللہ تعالی شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو بھائی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کا سب ارادہ کرتے ہیں, صبح کو یاسین شریف پڑھ لیا کرو, مغرب اور سونے تک میں, مغرب اور عشاء کے درمیان, مغرب اور سونے تک میں سورہ ملک پڑھ لیا کرو, سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیا کرو, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو, اور روزانہ ایک ایک پارہ حفاظ دو پارے تین پارے پڑھیں, ایک ایک پارہ. میرے استاد محترم بخاری شریف کے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی بڑی کتابیں دار العلوم بری میں پڑھاتے تھے, اور شروع میں جب انڈیا سے آئے تھے پڑھانے کے لیے تو تقریباً پورا دن جو ہے وہ کتابیں پڑھاتے تھے, بخاری شریف پڑھاتے تھے, ابن ماجہ شریف پڑھاتے تھے, ہدایت ثالث ان کے پاس تھی, علماء سمجھ سکتے ہیں کہ اصول الشاشی ان کے پاس تھی, مرقات ان کے پاس تھی منطق کی, یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے حضرت. اب اس کے لیے مطالعہ کتنا کرنا پڑتا ہوگا آپ پڑھانے میں. لیکن دو باتیں, یہ حسن بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی آنکھوں سے انہوں نے حضرت کو بہت قریب سے دیکھا چونکہ بولٹن میں ان کے گھر کے قریب رہتے تھے. دو باتیں حضرت کی تھی, ایک حضرت کی یہ بات تھی کہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی, اور دوسری بات یہ تھی کہ حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود اتنی علمی مشغولی کے ساتھ روزانہ ایک منزل کی تلاوت فرماتے تھے, اور ہفتے میں ایک قرآن ختم کر دیا, حافظ قرآن نہیں تھے اہتمام, اور زندگی ایسی نظم کے ساتھ چلتی تھی کہ اگر اثر مثلاً 6:30 بجے ہے اور ان کو آپ نے دیکھا کہ اس راستے سے اتنے بجے آج گزرے ہیں, تو جب تک 6:30 بجے اثر کی نماز ہوگی روزانہ اگر ان کو دیکھنا ہو تو آپ وہاں اس وقت چلے جائیں, وہاں سے گزر رہے ہوں گے. اتنی پابندی, وقت میں ادھر ادھر لایا نہیں اور دوسرے کاموں بالکل. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ غیبت پر میرا حساب نہیں لیں گے. تو حضرت کے متعلقین کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں اس لیے کہ میں نے حضرت کو بہت قریب سے دیکھا ہے, کہ ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ہم نے حضرت کی مجلس میں کسی کی غیبت سنی. حضرت نے غیبت کرتے تھے, نہ کسی اور کو غیبت کرنے دیتے تھے. ذرا کسی نے ادھر ادھر کی بات شروع کر دی اور حضرت کو احساس ہوا کہ یہ دوسرے رخ پہ جا رہا ہے تو عجیب انداز تھا حضرت کا. کوئی مہمان آیا ہوا ہے, ذرا مکرم معظم مہمان ہے, اب اسے ایک دم ٹوکنا بھی تو مناسب نہیں ہے, تو ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے اپنے بچوں کو, نور الحق کہاں ہے, ضیاء الحق کہاں ہے, بھائی میرے لیے پان لاؤ, اس طرح کر کے بات کو ٹال دیتے تھے, بالکل ہونے نہیں دیتے تھے اور دوسری ٹاپک پر باتوں کو لے جاتے تھے. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, انہوں نے جب قمیض دیا اس کو, جب وہ صاحب آئے تو اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی بشارت سناتا ہے تو بخشش ضرور دیتا تھا, اس مستحب پر سب عمل کرتے تھے, صحابہ کا بھی یہ عمل رہا ہے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا بند کر دیا تھا ایک لمبی مدت تک, تو جب انہوں ان کو جا کر کے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے قرآن مجید کی آیات اتاری ہیں اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے, تو انہوں نے بھی ان کو اسی طرح کپڑا اتار کر کے ہدیہ دیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ قاصد جب واپس آئے تو کہا کہ آپ کو انہوں نے کچھ دیا؟ تو کہا کہ ہاں دیا. کہا کیا دیا؟ کہا کہ انہوں نے مجھے اپنا قمیص دیا, جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر کے مجھے دے دی. تو کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے وہ قمیص دے دو, استاد ہے اور وہ شاگرد. کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے وہ قمیص دے دو. قمیص لے لی اور قمیص لے کر کے ایک برتن میں پانی ڈال کر کے اس میں بھگوئی اس قمیص کو, اور اسے نچوڑ کر کے قمیص کو نکال لی, اور وہ پانی امام شافعی نے برکت کے طور پر پیا. یہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گئے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بچیوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت نیک ہیں, اور انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ گزشتہ کل احمد جب میرے پاس آیا تو میرے یہاں رات کو کھانا بہت کھایا, بہت کھانا کھایا. تو کہ اشکال تو مجھے اسی وقت ہوا تھا کہ اتنے بڑے عالم اور اتنا کھانا کھایا. دیکھو اس زمانے میں یہ سب کوالٹیز تھی علماء کی, بزرگوں کی, دیندار لوگوں کی. تو کہا مجھے تو رات ہی کو اشکال ہوا تھا کہ اتنے بڑے عالم ہو کر کے اتنا کھانا کھایا. اس لیے کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ کھانا تین حصے بنا کر, پیٹ کے تین حصے بنا کر کھانا کھانا چاہیے. ایک حصہ کھانے کے لیے, دوسرا حصہ پانی کے لیے, اور تیسرا حصہ سانس کے لیے. ہمارے حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیٹ بھر کر کھانا چاہیے, جی بھر کر نہیں. تو ہمارے زمانے میں اتنی اجازت دے دی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, جو دو حصے ہیں, دو حصے وہ کھانے سے بھر لو, اور ایک حصہ پانی سے سانس کسی طرح لے لیجئے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ پانی کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی, پانی کے لیے بھی جگہ نہیں رہتی, اتنا کھاتے ہیں. جی بھرتا ہی نہیں ہے, جی بھرتا ہی نہیں. ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ بھائی قوا پہلے جیسے اب نہیں رہے, پہلے ہارڈ ورک کرتے تھے لوگ, مضبوط رہتے تھے تو کم کھا کر کے بھی گزارا کر سکتے تھے. ہمارے زمانے میں یہ نہیں کہ بھائی, مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوب کھاؤ اور خوب کام کرو. تو خوب کھاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پیٹ بھر کر کے کھا لو, خوب کھاؤ کا مطلب یہ کہ کھا لیا اتنا, یا پیٹ بھر کر کھا لیا, جی بھر کر نہیں. جی بھرنے کا کیا مطلب کہ خواہش جب تک پوری نہ ہو وہاں تک کھاتا ہی رہے آدمی, کھاتا ہی رہے. وہ ایک لطیفہ میں بچوں کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے خوب کھایا, خوب کھایا. تو وہ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ دو گولیاں آپ کھا لو, اس سے ہضم ہونے میں آسانی ہوگی. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ان دو گولیوں کے لیے جگہ ہوتی تو میں اب تک میں انگور کا ایک دانہ کھا چکا ہوتا. یعنی دوا کے لیے بھی جگہ نہیں. آج یہ ڈاکٹر حضرات کو پوچھئے کہ ہماری آدھی بیماریوں سے زیادہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے, اور میں تو آدھی کہتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج بتائے کھانے پینے میں احتیاط. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک غیر مسلم ملک کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا اور یہ کہا کہ ہمارے طبیب جو ہیں یہ سوال کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے طبیب سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں ہر لائن کی رہنمائی کرتا ہے, تو صحت کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے قرآن, میڈیسن قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ابن عباس کو بلاؤ. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اتنا اونچا مقام تھا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب بلایا گیا تو پوچھا گیا کہ بھائی اس کا جواب دو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں یہ کہا کہ قرآن میں صحت کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے اور پوری میڈیسن ہے قرآن میں, قرآن میں پورے قرآن میں میڈیسن بھی ہے اور صحت کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے. کہا کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں, کلو وشربو ولا تصرفو, تم کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے مت جاؤ. تو کلو وشربو ولا تصرفو, قرآن تو بہت جامع ہے, اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو اور حلال حرام کی ہم نے جو حد مقرر کی ہے اس حد سے آگے مت جاؤ. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کھاؤ اور پیو اور ایک جسم کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے اس حد سے آگے مت جاؤ. تو میں دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ آج کل بہت ریسرچ کر کے کیلوریز مقرر کی ہیں کہ اتنی عمر کا اتنے وزن کا اتنے فٹ کا آدمی ہو تو اسے اتنی کیلوریز سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے. میں نے کہا یہ تو قرآن میں سے ہے کہ کلو و شربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو اور یہ تمہاری حد ہے, 2000 کیلوری اس سے آگے مت جاؤ, 2200 کیلوری اس سے آگے مت جاؤ, 1800 کیلوری اس سے آگے مت جاؤ. اگر ہم اپنی کھانے پینے میں اعتدال کے ساتھ رہتے, اعتدال سب کچھ کھاؤ جو اللہ نے حلال کیا ہے لیکن اعتدال کے ساتھ, ماڈریشن کے ساتھ, تو ہماری صحتیں اچھی رہتی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل رات ہی جب یہ کھانے پر بیٹھے اور انہوں نے جتنا ایک عالم کی حیثیت سے کھانا چاہیے اس سے بہت زیادہ کھایا, تو مجھے تو اسی وقت ان کے دین کے بارے میں فکر پڑ گئی تھی. دیکھو سوچو کیسی فکر, دین کے بارے میں فکر پڑ گئی تھی ان کے کہ ان میں تغیر آ گیا ہے, یہ پہلے جیسے نہیں لگتے. لیکن چونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور میزبان مہمان کو چاہے وہ شاگرد ہی کیوں نہ ہو, اپنا چھوٹا بھائی ہی کیوں نہ ہو, اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو, کھانے پینے کے بارے میں اگر پوچھتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کھا لیا تو ادھر جو ہے دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ان کو بھاری لگا ہم نے زیادہ کھایا تو. تو وہ تعلق ہمارا اپنا ذاتی تھا اس لیے میں کچھ بول نہیں سکا. لیکن اب تم نے مجھے یہ اطلاع کی کہ انہوں نے تو فجر کی نماز, انہوں نے تو تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے, اب میں میرے شاگرد کو پکڑ سکتا ہوں. تو لے کر کے بیٹھے اور کہا کہ احمد میں تو تمہارے دین میں تغیر دیکھ رہا ہوں. کہ حضرت کیا دیکھا آپ نے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل رات تم نے کھانا بہت زیادہ کھایا, اور اس وقت تو میں اس لیے نہیں بولا کہ اس میں ذرا بدگمانی کا اندیشہ تھا, لیکن اب میری بچیوں نے یہ بتایا کہ تمہارے بیڈ روم میں جو تہجد کے لیے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا اس میں پانی جیسا تھا ویسا ہی. تو اب مجھے فکر پیدا ہو گئی کہ یہ دونوں کام جو ہے اس کے بارے میں تمہیں پوچھنا چاہیے. تو امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے پوچھ لیا, بہت اچھا ہوا. اصل میں بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں وہی احتیاط ہے جو پہلے ہے الحمدللہ, مگر گزشتہ رات جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو کھانا کس کا؟ امام شافعی کا. کہ اتنی پاکیزہ روزی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آسمان سے اس کھانے پر نور برستے ہوئے دیکھا. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ کھانا جس میں آسمان سے اتنا نور برس رہا ہے یہ تو جتنا کھایا جائے کم ہے, جتنا کھایا جائے کم ہے. اس لیے جبر کر کر کے ٹھونستا رہا ہو, جی بھرنے کے لیے نہیں برکت کو میرے جسم میں بھرنے کے لیے, کہ پتہ نہیں اس خوراک کی کتنی برکتیں ہوں گی. جب پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے, حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو بد عملی کی طرف جسم جاتا ہے, اور حلال کا لقمہ جاتا ہے تو نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. اور جتنا اس میں حلال کا اثر ہوگا اتنی مدت تک وہ اندر سے رغبت ہوتی رہے گی نیک کام کی طرف یا برے کام کی طرف, حلال حرام کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا تو بہت کھا لیا اور اس کی جو برکت تھی وہ میں نے کیش دیکھ لی, فوراً کیش دیکھ لی. علمی برکت بھی مجھے نصیب ہوئی اور عملی برکت بھی, علمی برکت بھی دیکھی اور عملی برکت بھی. کہ عملی برکت تو میں نے یہ دیکھی عملی کہ میں تھکا ہوا تھا, سفر سے آیا ہوا تھا, لیکن جب میں رات کو چادر اوڑھ کر سویا تو بجائے نیند میں جانے کے میرے سامنے قرآن اور حدیثیں آ گئی اور قرآن اور حدیث پر غور کرنے لگ گیا, قرآن اور حدیث پر غور کرنے لگ گیا. اب ایک ایک مسئلہ نکالنے میں کبھی پورا دن گزر جاتا ہے, کبھی ایک ہفتہ نکل جاتا ہے, اور سچویشن ذہن میں آتے ہیں کہ اگر ایسا 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 نماز میں ہو جائے تو کیا کرنے کا، نماز ٹوٹ گئی، نماز نہیں ٹوٹی، سجدے سہو کرنا پڑے گا، سجدے سہو نہیں کرنا پڑے گا. اب یہ قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہیں اور پھر یہ مسئلہ نکالتے ہیں اور دلیل اس کی مل جاتی ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا. کبھی کبھی کسی مسئلے کو حل کرنے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ نکل جاتا ہے، کتنا عرصہ نکل جاتا ہے. میں نے ابھی لوساکا میں ایک بیان کیا تھا، اس میں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ نقل کیا ہے کہ ایک صاحب نے ان سے سوال پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جواب پر ان صاحب نے کہا کہ اس پر دلیل پیش کرو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے، دلیل ان کے پاس نہیں تھی، جواب تو تھا مگر دلیل نہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ میں 3 دن کے بعد دوبارہ آؤں گا، دلیل تیار رکھنا ورنہ اس سے توبہ کر لینا کہ یہ میں نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور 3 دن تک نکلے ہی نہیں. 3 دن کے بعد نکلے، جب وہ نکلے تو جسم بالکل لاغر، آنکھیں سرخ پھولی ہوئی، بدن پر ورم، ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ بہت دنوں کے بیمار ہیں. اور وہ بھی نکلے ادھر سے، وہ صاحب بھی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ دلیل، تو کہا کہ ہاں دلیل ہے میرے پاس. اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مسئلہ وغیرہ جانے میں عوام کے لیے ویسے بھی یہ سمجھنا مشکل ہے. تو لوگوں نے کہا اس شخص کے جانے کے بعد کہ آپ کی یہ حالت ایسی ہو گئی، تو کہا کہ اس کے چلے جانے کے بعد میں کمرے میں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا دلیل کو تلاش کرنے کے لیے. الحمد سے الحمد سے قرآن مجید کی، قرآن مجید میں دلیل تلاش کرنے لگا. اور کتنی مرتبہ ذہن سے ابھی ظہور ہو رہا ہے، ایک دن میں 3 مرتبہ پڑھا، ایک دن میں شاید جی ہاں 1 مرتبہ 3. تو کہا کہ میں نے 1 مرتبہ قرآن پڑھ لیا، نہیں ملی دلیل، اس لیے کہ ذہن میں وہ تو دلیل. دوسری مرتبہ پڑھا، نہیں ملی دلیل. تیسری مرتبہ پڑھا، دلیل نہیں ملی. کہا ایک دن پورا ہو گیا، دوسرے دن پھر پڑھنا شروع کیا، چوتھی مرتبہ پڑھا دلیل نہیں ملی، پانچویں مرتبہ دلیل نہیں ملی، چھٹی مرتبہ دلیل نہیں ملی، 7ویں مرتبہ پڑھا تیسرے دن دلیل نہیں ملی، 8ویں مرتبہ دلیل نہیں ملی، 9 مرتبہ میں نے پورا قرآن پڑھا. 9 مرتبہ قرآن پڑھنے سے فارغ ہوا، اس کے بعد میرا ذہن ایک آیت کی طرف گیا کہ دلیل تو یہ ہے، یہ ہے علماء کی خدمت میرے بھائیوں. ایسا نہیں کہا اس لیے کہ وہ بھی صاحب علم تھے، اس لیے ان کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات کرنا ضروری تھا. انہوں نے جب یہ کہا کہ دلیل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دلیل تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو کہا کہ پھر 3 دن کے بعد میں آؤں گا. ایک دلیل کے لیے 3 دن میں 9 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اور وہ میرے اور آپ کی طرح تو نہیں کی ہوگی، کیسے کی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، نہ نیند کا ہوش تھا، اس لیے پورا بدن پھول گیا اور سوج گیا. تو یہ ایک مسئلہ، اگر کوئی کہے کہ میں نے قرآن اور حدیث میں غور کر کے ایک مسئلہ استنباط کیا، یہ ہمارے مفتیان کرام، یہ حضرات تو کیا کرتے ہیں، یہ حضرات، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکالے ہیں اور سارے مسائل جو بیان کر کے گئے ہیں، اب ان کے سامنے ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو یہ ان مسائل میں سے تلاش کر کر کے ہمیں مسائل بتاتے ہیں. اور اس میں بھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے کا کوئی نیا مسئلہ آ جائے جو اس میں موجود نہیں ہے، کوئی نیا انشورنس پالیسی کے بارے میں کوئی پوچھے ان کو، کلوننگ کے بارے میں کوئی پوچھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی. تو اب یہ کتابوں کو دیکھ دیکھ کر 5-5 10-10 مفتی لگیں گے اور ایسا کوئی مسئلہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو اس کی نظیر بن سکتی ہے، اور پھر اس پر غور و فکر کر کے اس مسئلے کو اس سے استنباط کریں گے. یہ بہت مشکل کام ہے یہ میرے بھائیوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جیسے ہی میں لیٹا تو لیٹتے ہی اس کھانے کی برکت ایک عمل ہی یہ ہوئی کہ میں نے مسائل کو نکالنا شروع کیا. مسائل تو مسائل کو نکالنے کے عمل کی مجھے توفیق ہوئی، اور علمی برکت یہ ہوئی کہ مسئلے نکلنے شروع ہو گئی. قرآن حدیث پر غور و فکر کیا, ایک مسئلے پر پہلے ہی سے کوئی غور کر رہا تھا, مل نہیں رہا تھا تو وہ ملا, دوسرا ملا, تیسرا ملا, چوتھا ملا, پانچواں ملا. تو کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ سویا اس وقت سے لے کر تہجد کی نماز تک جاری رہا, علمی کام بھی چلتا رہا لیٹے لیٹے اور عملی کام بھی چلتا رہا لیٹے لیٹے. تو کہا کہ پوری رات سونے کی نوبت ہی نہیں آئی, جو عشاء کا وضو تھا اسی وضو سے میں نے تہجد کی نماز پڑھی, اور ایک رات میں میں نے 100 مسائل کا استنباط کیا, 100 مسائل. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں, امام بخاری کے شاگرد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی, کہ میں دیکھتا تھا کہ کئی بار اٹھتے تھے اور ایسے نوٹ کرتے تھے پھر سو جاتے تھے, نوٹ کرتے تھے پھر سو جاتے تھے, نوٹ کرتے تھے پھر سو جاتے تھے. میں بھی میرے طالب علم ساتھیوں کو اور حضرات علماء کرام کو یہ مشورہ دوں گا کہ چلتے چلتے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, جب کوئی قرآن حدیث کے ذیل میں عمدہ بات ذہن میں آ جائے جو پہلے کبھی آئی نہیں تھی تو اسے فوراً لکھ لینی چاہیے, بعد میں یاد نہیں رہتی, فوراً لکھ لینی چاہیے. مجھے بھی اس کا بہت دفعہ تجربہ ہوا کہ جا رہے ہیں کہیں بیان کرنے کے لیے اور راستے میں جاتے جاتے کوئی بہت اچھا مضمون ذہن میں آتا ہے کہ یہ مضمون, یہ پوائنٹس ہیں, لکھ کر کے امت تک یہ بات پہنچانی چاہیے, اور ذہن میں ہوتا ہے کہ بالکل مضمون کلیئر ہے ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ گھر جا کر کے اسے لکھ لیں گے. اور سفر سے جب واپس آتے ہیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ مضمون کیا تھا, اس کے پوائنٹس تو بہت دور کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خانقاہ سے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں رک گئے, اور رک کر کے جیب میں سے ایک نوٹ بک نکالی اور قلم نکالا یا پینسل نکالی اور لکھا, اور لکھ کر کے جیب میں دوبارہ وہ نوٹ بک رکھ دی, اور ساتھ میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی بزرگ تھے حضرت کے متوسلین میں سے, تو ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے میں نے کیا کیا؟ تو کہا کہ حضرت آپ نے نوٹ بک نکالی اور بات کوئی ذہن میں تھی وہ آپ نے لکھی. کہا کہ نہیں, میں نے سر کا بوجھ ورق پر منتقل کر دیا, سر کا بوجھ ورق پر منتقل کر دیا. یہ یاد رکھنا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز. تو کہا کہ میں نے وہ بوجھ جو سر پر تھا وہ میں نے منتقل کر دیا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کرتے تھے. تو میں جو اصل جس کی طرف میں توجہ دلانا آپ حضرات کو چاہ رہا ہوں, اور ماشاءاللہ آپ حضرات تو بہت اہتمام سے ان مجالس میں آتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ یہ بات سن چکے ہیں, لیکن کچھ نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں, پھر یہ کہ سبق کی تکرار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بار بار دہرانے سے, اور خاص طور پہ جب کہ کوئی موضوع بالکل ہی لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو چکا ہو تو اس پر بار بار گفتگو کرنی پڑتی ہے. کہ حضرات علماء کرام کا دل میں احترام رکھو, حضرات علماء کرام کے ساتھ محبت رکھو, اور حضرات علماء کرام کو اپنا محسن سمجھو. بہت ان کے احسانات ہیں, بہت احسانات. دیکھو میرے بھائیو, ہمارے اندر بھی جو دینی سوجھ بوجھ اس وقت بھی آتی ہے تو ہمارے زمانے کے علماء کرام کی باتیں سن سن کر, یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم 20-25 سال سے مسجدوں میں آ کر بیانات سن رہے ہیں, کبھی اس امام کا, کبھی اس امام کا, کبھی لندن میں رہتے تھے وہاں کوئی امام ہوگا, افریقہ میں رہتے تھے وہاں کوئی امام ہوگا, بولٹن میں امام, پھر مسجد میں امام بدلتے رہتے ہیں. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ دھیرے دھیرے ان علماء نے ہمارے دل کے باغ کی آبیاری کی, اور یہ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے, ہمارے کانوں میں کچھ نہ کچھ پڑتا رہا, جس کی وجہ سے ہماری سوچ کتنی بدلی اور دین کی طرف ہم کتنے آئے, اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. چونکہ دھیرے دھیرے گریجولی محنت ہوتی ہے, اور ہم پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ سب میرے اپنے ذاتی کمالات ہیں, نہیں, کسی نے ہمارے اوپر محنت کی ہوئی ہوتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرات علماء کرام کی بڑی محنتیں ہیں, اور مضمون ہمارا یہ چل رہا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے شاگرد نے دیکھا تو اس زمانے کے شاگرد تھے, ان کو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی کہ استاد محترم راتوں کو اٹھتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں. تو ایک دن کہا کہ حضرت, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کئی مرتبہ اٹھتے ہیں, آپ مجھے جگا دیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے چراغ کو درست کروں اور آپ کی خدمت کروں. تو کیا فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, انت شاب, تو نوجوان ہے اور نوجوان کو نیند میٹھی ہوتی ہے. لا احب ان افسد علیک النوم, میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری نیند کو خراب کروں, میں پسند نہیں کرتا کہ تیری نیند کو خراب کروں. تو اساتذہ کرام کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, آپ سب طالب علم ہیں, کل جا کر کے اساتذہ بھی بنیں گے, ہمیں اپنے ماتحتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ وہ ماتحت جو ہماری محبت کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں, اس لیے کہ وہاں یہ احتمال رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہوں اور وہ اپنی زبان سے کہہ نہ پاتے ہوں, حیا کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره, اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره, اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين, ولا تجعلنا من الغافلين, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا, اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك, اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك, اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا, اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا, اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, واجعلنا من التوابين, واجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد, ونعيما لا ينفد, ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. يا أرحم الراحمين, رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ أمانك معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے, ہمارے دلوں کی کمزوریوں کو دور فرما دے, ہمارے دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دے. الہ العالمین, ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. الہ العالمین, تیری محبت کے نور سے منور فرما, تیرے ذکر کے نور سے منور فرما, تیری معرفت کے نور سے منور فرما, تیرے یقین کے نور سے منور فرما, فضائل اخلاق حسنہ کے نور سے منور فرما. الہ العالمین, اخلاق رذیلہ اور دل کی بیماریوں سے ہمارے دلوں کو نجات عطا فرما.
ارحم الراحمین، اصلاح کی فکر عطا فرما، اصلاح کی توفیق عطا فرما، تزکیہ کی طرف توجہ فرما دے ارحم الراحمین، تیرے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا الہ العالمین. شیطان اور نفس کے چنگل میں ہم لوگ آ چکے ہیں، الہ العالمین نجات عطا فرما، شیطان سے نجات عطا فرما، نفس سے نجات عطا فرما، شیطان سے نجات عطا فرما، نفس سے نجات عطا فرما، شیطان سے نجات عطا فرما، نفس سے نجات عطا فرما اے ارحم الراحمین. دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں، ابھی تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. الہ العالمین مرنے کے بعد قبر آنے والی ہے، حشر آنے والا ہے، حساب آنے والا ہے، پل سرات آنے والا ہے، الہ العالمین جہنم کا مرحلہ ہے اے رب الراحمین، اس کی فکر عطا فرما اور الہ العالمین ان منزلوں سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ایک ایک مسلمان کو، ایک ایک انسان کو جہنم سے بچا لے، تیری پکڑ سے بچا لے، تیری ناراضگی سے بچا لے الہ العالمین، تیرے غصے سے، تیرے غضب سے، تیری پکڑ سے بچا لے الہ العالمین. الہ العالمین یہ زلزلے، یہ سونامی، یہ سیلاب، یہ لاوے ابلتے ہیں الہ العالمین، یہ خطرناک بیماریاں الہ العالمین، یہ سب تیری پکڑ ہے اے رب الراحمین. ہماری حفاظت فرما، ہماری عبادت فرما، ہماری عبادت فرما. ظہر الفساد فی البر والبحر، الہ العالمین تیری زمین کا چپا چپا تیری نافرمانی سے آلودہ ہو چکا ہے الہ العالمین. الہ العالمین اس نافرمانی کرنے والی جماعت میں ہم بھی شامل ہیں الہ العالمین، تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے اور تیری مطیع اور فرما بردار بندے بنا دے، تیرے مطیع اور فرما بردار بندے بنا دے. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں کی لت سے ہماری عبادت فرما الہ العالمین، گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما الہ العالمین، پکا نمازی بنا دے الہ العالمین، صوم و صلات کا پابند بنا دے الہ العالمین. ہمارے پورے خاندان کو اس کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو صوم و صلات کا پابند بنا دے، انہیں علم سے بہراور فرما، علماء سے انہیں محبت عطا فرما، علمی مجلسوں سے، علمی مراکز سے انہیں محبت عطا فرما، انہیں علماء سے لگاؤ نصیب فرما اے ارحم الراحمین. ہماری نسلوں میں اولیاء کو پیدا فرما الہ العالمین، اہل علم، علماء، محدثین، مفسرین پیدا فرما، پوری دنیا میں دین کو پھیلانے والے، دین کی حفاظت کرنے والے پیدا فرما اے ارحم الراحمین. اے رب الراحمین تو سب کچھ کر سکتا ہے، اے رب الراحمین اپنی قدرت کاملہ سے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما، اپنی معرفت کی نعمت عطا فرما، اپنی محبت کی نعمت عطا فرما اے اللہ، اے اللہ اپنی محبت کی نعمت ہم غیر مستحقوں کو عطا فرما، ہم غیر مستحقوں کو عطا فرما، ہم کسی طرح بھی مستحق نہیں ہے، ہم نے اپنے دلوں کو الہ العالمین اتنی گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ کر رکھا ہے کہ یہ دل اس قابل نہیں ہے کہ تیری محبت اتر سکے الہ العالمین. ہم اپنے اندر اس دل کو پاک کرنے کی قوت اور ہمت نہیں پاتے الہ العالمین، نفس اور شیطان کے چنگل میں آ چکے ہیں الہ العالمین، تو ہی ان کے چنگل سے ہمیں نجات دلا دے، تو ہی الہ العالمین ان دلوں کو پاک فرما دے الہ العالمین، تیری محبت کے اترنے کے لیے اسے قابل بنا دے، قابل بنا دے، قابل بنا دے اے اللہ. اے اللہ قیامت کے دن تیرے محبین، تیرے عشاق کی جماعتوں میں ہمیں اٹھا اے رب الراحمین. ہم تیری محبت کی باتیں کرتے ہیں، تیرے عشق کی باتیں کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر اگر کسی اور جماعت میں ہوا یا رب الراحمین کتنی رسوائی ہوگی اے اللہ. قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا رہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا رہے، قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا رہے یا رب الراحمین، یا رب الراحمین، یا رب الراحمین. جس ستاری کے پردے سے اب تک پوری عزت رکھی ہے الہ العالمین، مرتے دم تک اس عزت کو باقی رکھنا الہ العالمین، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس عزت کو باقی رکھنا الہ العالمین. اپنا مطیع بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اپنا اطاعت گزار بنا دے الہ العالمین. الہ العالمین تیرے احکام کے سامنے گردن جھکانے والا بنا دے یا رب الراحمین. پورے عالم میں مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے. الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں ان کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا آسان فرما دے. الہ العالمین ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی آزمائش سے ان کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، امن کو عام فرما، امن کو عام فرما، امن کو عام فرما. نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما. الہ العالمین اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، الہ العالمین ان غلط فہمیوں کو دور فرما، ان غلط فہمیوں کو دور فرما. الہ العالمین جن غیر مسلموں کے دلوں میں، ذہنوں میں، اسلام کے بارے میں، اسلام کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں الہ العالمین جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور فرما. الہ العالمین مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، مقامات مقدسہ کی، حرمین شریفین کی، مسجد اقصا کی حفاظت فرما. ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما، ہر انسان کی حفاظت فرما. ظلم اور ظالمین کو ختم فرما، انہیں ہدایت عطا فرما. ہدایت مقدر نہیں ہے تو ختم فرما. دہشت گردی کو ختم فرما، امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما. الہ العالمین امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما. اے ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. الہ العالمین جو شقاوت کی طرف جا رہے ہیں انہیں سعادت کا راستہ دکھلا. الہ العالمین جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں علم کی روشنی نصیب فرما. الہ العالمین جو گمراہیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین انہیں صراط مستقیم پر چلا دے. الہ العالمین انہیں دوسروں کو بھی صراط مستقیم پر چلانے والا بنا دے. اے رب الراحمین، اے رب الراحمین ہماری دنیاوی اخروی ساری حاجتیں پوری فرما، دنیاوی اخروی ہر خیر عطا فرما، دنیاوی اخروی ہر شر سے محفوظ فرما. اے رب الراحمین بہت سے دوستوں نے، بہت سی ماؤں اور بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، الہ العالمین سب کی دنیاوی اخروی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، الہ العالمین محبین کو، محسنین کو، متوسلین، متعلقین کو، الہ العالمین سبھی کو دنیاوی اخروی خیرات عطا فرما. الہ العالمین سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سبھی کی بیماریوں کو دور فرما. اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم بالکل تیرے رحم و کرم کے مستحق نہیں ہے، اس کے باوجود تو ہم پہ رحم و کرم کرتا ہے. الہ العالمین مزید رحم و کرم فرما کر ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین دوست احباب تیری محبت کے حصول کی نیت سے، تیری یاد کی تڑپ میں الہ العالمین ہر ہفتے بہت دور دور سے جمع ہو جاتے ہیں. الہ العالمین ان کی اس طلب کو، اس تڑپ کو قبول فرما، ان کی برکت سے مجھے بھی قبول فرما. الہ العالمین مجھے بھی ذاکرین میں شامل فرما، اولیاء میں شامل فرما. الہ العالمین ہمارے خاندانوں کو ذاکرین اولیاء میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین دین کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما. الہ العالمین علوم قرآنیہ، علوم دینیہ، علوم نبوت کی حفاظت فرما، اہل علم کی حفاظت فرما، مدارس کی، مساجد کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، مشائخ، دوست احباب میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، جو جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی تھی ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب العالمين.